نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہ اوپر آ چکی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ گیارہویں رکوع سے، اور یہاں پر اصل میں ایک صحیح نکاتی لائحہ عمل دیا جا رہا ہے امت کو. ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک، اور اس میں زوال بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا، اولو العزم لوگوں کو پیدا کرے گا. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر، لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو، دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو، تو اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا. وہ لائحہ عمل ہے جو ان تین آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور یہ حسن اتفاق کے لیے یہ تین آیات ہیں. جیسے سورۃ العصر تین آیات ہیں، ایسے یہ تین آیات ہیں نہایت جامع. اس پر اب میری ایک کتاب بھی موجود ہے امت مسلمہ کے لیے صحیح نکاتی لائحہ عمل، اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے. یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شائع ہوا یا نہیں. اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی، کردار سازی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہ سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے. اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی. اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب آیت اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فتق اللہ مستطاع، تم اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی. ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں. کیا معنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادہ موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے. اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہوں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. پہلے کردار سازی افراد کی. اب جب یہ کردار سازی ہو، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک اجتماعیت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر اور تفرقے میں مت پڑو. یہاں چونکہ اس سے پہلے جو رکوع ختم ہوا ہے ومن یعتصم باللہ، جو اللہ تعالی سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، فقد ہدی الی صراط مستقیم. اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے، اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کے لیے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن. ایک طرف ہے انسان میں تقوی، ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے. انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہے. انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی، یہ حیوان عاقل ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہو، مقاصد ایک ہو، ہم آہنگی ہو، نقطہ نظر ایک ہو، تبھی تو یہ جمع ہوں گے. اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یکرنگی خیال، یکرنگی نظر، یک جہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے، اور وہ قرآن ہے. حبل اللہ ہو حبل اللہ المتین، حضرت علی سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا فاستبشروا فان طرفه بايديكم وطرفه بيد الله، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی قرآن، اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن. یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری، اس کا اصل جو منبع ہے، سر چشمہ ہے، اس کا مبنا ہے، مدار ہے، وہ دعوت رجوع القرآن. پوری زندگی میں نے اپنی الحمدللہ کا پائی ہے اس کام میں، اور اسی کے ذریعے سے انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز، پھر ون ایئر کورس، نوجوان جو ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے. وہ آئیں، ایک سال رہیں ہمارے پاس، عربی سیکھیں، قرآن سیکھیں، تاکہ اس پر عمل ہو سکے. تو دوسرا نقطہ ہوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء، اور ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بين قلوبكم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمته اخوانا، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے. یہ یہاں گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں، ان کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے 100 برس سے، خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، قتل کے بعد قتل، ادھر کا قتل، ادھر کا قتل. لیکن اب جب یہ ایمان آیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ آ گئے، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے. اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، اسے دار الامن بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے والے تھے. فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے اسے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، صحیح راہ پر قائم رہو. یہ دو نقطے ہو گئے، پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، تقویٰ اور تابعداری، فرما برداری، پھر جمعیت، تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے جو معنوی جو محور ہے اس تنظیم کا، وہ معنوی محور کیا ہے؟ قرآن مجید، حبل اللہ، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو اس کو، علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو، حبل اللہ یہ ہے. اب یہ جو حبل اللہ، اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی، وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے. اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی؟ یہ تیسری آیت اہم ترین ہے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سہ نکاتی پھر آ گیا. تیسرے میں تین کام، یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف تین ہیں، دعوت خیر، دعوت الی الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے. یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے رہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. ولتکم منکم امتن، تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، منکم ہے گویا کہ ایک بڑی امت ہے، امت مسلمہ، وہ تو اب 150 کروڑ ہیں یا 140 یا 130 کروڑ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں. تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے، ایک جماعت بنے، وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے، جاگو اور جگاؤ، جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ، اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی، اب اوروں کو جگاؤ، اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو، ایک جماعت بناؤ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے، جو یہ کام نہیں کرتی، وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے. فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہی عن المنکر بالید، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نہی عن المنکر کے تین مرتبے بیان کیے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم رحمہ اللہ. تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے اسے طاقت سے، زور سے، ہاتھ سے بند کرے، روکے، بدلے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. نفرت بھی ختم ہو گئی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو اب کوئی ایمان نہیں. ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو، بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، یا اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، مت یہ کام کرو. لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ. جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ ہوگا نہیں منکر بالید، طاقت کے ساتھ. یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ. تو یہ تین آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے، پورا لائحہ عمل ہے، اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھیں. اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب یہ آخرت کا ذکر ہے، جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے، ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے، زدم زدہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس عبد اللہ کو چھوڑ دیا. اکفرتم بعد ایمانکم فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب ذرا مزہ چکھو اس عذاب کا، اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے. واما الذین ابیضت وجوہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پر پڑتے ہیں اور اس کی پھر ان کو سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی، کہ گویا کہ یہ ایک کنکلوڈنگ ریمارک، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی، یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے، جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر، امہ ودن امہ، اس امت کے اندر اندر جماعت، پارٹی ودن پارٹی، امہ ودن امہ بنائیں اور وہ کام کریں جو اوپر ہے. لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ایز سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے. کنتم خیر امت، دیکھیے یہ اس آیت کو رکھیے، اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی کے ہم وزن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی. کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا، لیکن مسلمان کو جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے. کن تم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. تامرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت، اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ امت سو گئی ہو، امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو، تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت فراہم کریں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے. وہ اکثر ہم الفاسقون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے. وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا ہے، اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے. لن یضروکم الا اذی، اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت، بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے لیکن یہ تمہیں کوئی ضرر بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے. وہی یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، ان میں جرت نہیں ہے، ان بزدل ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلہ، اب وہ آیت آ گئی سورہ بقرہ کے وہ جو ساتویں رکوع کے آخر میں آئی تھی، بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے. ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو، کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ، جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے. اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں، پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے. ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ، تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کا وہ نام جن سے اتر رہا ہے، اس نے صاف کہہ دیا تھا، اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے جن کے منہ سے نکل جاتی ہے جن کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا. انہوں نے صاف کہہ دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے. کس قدر خون ریزی ہوئی ہے، صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر تھا. تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، جو کہ تو وہی الفاظ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا. لَيْسُوا سَوَاءً، پھر وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آنا لیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں. خاص طور پر چونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے، جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں، ان پہ کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی. انہی میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا، تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے. یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی، لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا، بہت ہی چند لوگ لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے. لیسو سوا من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آنا لیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی. واولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت هرس قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، اب یہ جو جنگیں کر رہے تھے قریش مکہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے، فوج تیار کرنی ہے، اونٹ چاہیے، سواریاں چاہیے، ہتھیار چاہیے، تو خرچہ کرتے تھے نا. اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے. کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا تو دین کی مخالفت کے لیے یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو، تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کہ مثل ریحن فیہا سرون، کہ جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو، بہت ٹھنڈ ہو، اصابت ہر قوم، وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے، ظلم و انفسوں، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاہلکت ہو اور اس سب کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے، یعنی ان کی یہ نیکیاں، ان کا یہ انفاق، ان کی یہ جد و جہد، یہ سب کی سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہیں، ہفت ہو جانے والی نیکیاں اور ضائع جانے والی ان کی ساری مسائی اور دوڑ دھوپ۔ وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون، اور انہوں نے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اہل ایمان مت بناؤ اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو، یعنی رازدار نہ بناؤ سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اطمینان ہو، صاحب ایمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے، ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں کی اور ادھر جو ہے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی، وہ دوستیاں ہیں، پس منظر ہیں، پرانے تعلقات ہیں، روابط ہیں، اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھیں وہ بھی بےچارے سادہ لوح مسلمان اپنی نیکی کے اندر سادگی میں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ودو مانتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے، مشقت میں ڈالے، قد بدت البغضاء من افواہم، ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، ان کا کلام ایسا ہوتا ہے، آتش برساتے ہیں زبان سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے، ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الایات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو، یعنی باز آ جاؤ اپنے اس طرز عمل کو دیکھو۔ ہاں تم الائے تو حبو نہ ہوں، تمہارا حال تو یہ کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، شرافت ہے تمہاری، سادہ لوہی ہے، پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو۔ ولا یحبونکم، لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تمہاری شان یہ کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو، یہ نصیب من الکتاب، کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تورات، کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب سے، ام الکتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے، اسی ام الکتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے، تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بات ٹھیک ہے آپ کی۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، عَضَّ يَعُضُّ، انگلیاں کاٹنا غصے، کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں، غم میں، اپنے جذبات میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مزمر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی خیر ہو جائے، تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے، انہیں بری لگتی ہے۔ وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کہیں کوئی زخم پہنچ جائے، کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے، جیسے احد میں ہو گئی تھی، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن یہ کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ لیکن یہ کہ صبر اور تقویٰ، یہ دو چیزیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہی صلاح جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقویٰ آ گیا ہے، کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی بالآخر۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھینچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے، بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں، جو بھی ان کی سازشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب یہاں سے چھ رکوع، میں نے عرض کیا تھا کہ نصف ثانی کو تین حصوں میں تقسیم سمجھیے، پہلے دو رکوع مکمل ہو گئے، گیارہواں اور بارہواں، اب 6 رکوع مسلسل چلیں گے غزوہ احد کے حالات پر. پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجئے کہ تھا کیا. غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے. ترتیب مصحف اور ہے, زمانی ترتیب نہیں ہے, ترتیب نزولی نہیں ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی, کفار کو, کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی. 70 بڑے بڑے تقریباً سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے. ان کے اندر اب جو جلن تھی اور غصہ تھا اور عرب کا یہ مزاج تھا کہ بدلہ لینا ہے, لہذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پوری تیاری کی, ساز و سامان جمع کیا 3,000 کا لشکر لے کر. اور اب ابو سفیان, ابو جہل تو مارا جا چکا تھا, وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر. اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے, ان کے نام کو تو ہم ادب کے ساتھ ہی لیں گے, اب وہ سردار تھے اس وقت. اور وہ 3,000 کا لشکر لے کر آئے, اور اس دفعہ وہ اتنا اہتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے. اپنے بچوں کو, خاص طور پہ خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں, اگر کہیں میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے. تو ہند جو تھی, اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند, وہ بھی ایمان لے آئی بعد میں, لیکن عتبہ کی بیٹی تھی, اس کا باپ اور بھائی عتبہ ابن ربیعہ اور چچا اس کا اور بھائی, یہ 3 جو ہیں بدر میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں, واصل جہنم ہو چکے تھے. تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی. باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکے کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا, اور 70 آدمی مارے گئے تھے. اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے, لشکر آ گیا 3,000 کا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کھل کر مقابلہ کریں گے, ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, چلیں گے میدان میں. حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہے. لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے, ایک تو ان کا جوش و خروش تھا, ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے, ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے, ہم میدان میں جائیں گے, کھل کر مقابلہ کریں گے. اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں, آپ لے کر گئے تھے 1,000 آدمی باہر, جب آمنا سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن ابئی یہ کہہ کر اپنے 300 آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا. اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو, بلکہ یہ کہ محصور ہو کر, جو حضور کی رائے تھی وہی اس کی بھی تھی اس وقت. لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خام خکیوں اپنی جانیں جو ہے جوکھوں میں ڈالیں, وہ 300 آدمی لے گیا تو رہ گئے صرف 700. ان 700 میں سے بھی 2 گھرانے ایسے تھے, بنو حارثہ بنو سلمہ, ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے, لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور وہ جم گئے, وہ 300 چلے گئے. اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا, جنگ ہوئی, مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی. لیکن وہ ایک درا تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں, حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو دو طرف سے ہم چکی کے پاٹ کے درمیان, دو پاٹوں کے درمیان آ جائیں. وہاں 50 تیر انداز آپ نے مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا, چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوے اور چیلیں کھا رہے ہیں, تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے. لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی, وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے سلسلے میں تھا, اب تو فتح ہو گئی ہے, چلو اب چل کے مال غنیمت جمع کرنے میں باقی تم لوگوں کا ساتھ دو. جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز مت ہلو, حضور کا حکم یاد رکھو. وہ تعویل کر چکے تھے حضور کے حکم کی, 35 چلے گئے, 15 رہ گئے. خالد ابن ولید اس وقت جو تھے, کیولری جو تھی, جو گھڑ سوار تھے ان کے جو ہے کمانڈر خالد ابن ولید تھے, ایمان نہیں لائے تھے ابھی, ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا خالی ہے. تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے, وہ اپنا 100 گھوڑوں کا, جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا رسالہ, اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے, حضور بھی زخمی ہو گئے, دندان مبارک شہید ہوئے, خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ ہمت کر کے لوگوں جمع ہوئے, حضور نے لوگوں کو پکارا, پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے. تو تمام مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے. اب موقع یہ تھا ان کے لیے, ابو سفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد ابن ولید, ان میں اختلاف ہو گیا. خالد ابن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیچھا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے, پہاڑ پر چڑھو. ابو سفیان نے کہا نہیں, یہ بہت خطرے کی بات ہے, وہ اونچائی پر ہے, اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا, ہمارا بھی ہوگا. اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے, اب ہم چلتے ہیں. وہ وہاں سے چلے گئے. بہرحال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے، تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برآمد ہوئے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ لوگوں کو مقاعد للقتال، آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، یعنی آپ جب صف بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی، نامردی کا مظاہرہ کیا، ان کے پاؤں لڑکھڑائے. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بنو حارثہ بنو سلمہ انصار کے دو گھرانے تھے، عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی، بر بنائے طبع بشری، لیکن پھر وہ جم گئے. لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، واللہ ولیہما، کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری وہ رفع ہو گئی. اور آپ غور کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے 300 جو چلے گئے عین میدان جنگ سے، ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر، گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا، ورنہ شروع میں نہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے. کل 8 تلواریں، 313 اس سے بعد سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں. 100 گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بدر میں بھی، ادھر 2 گھوڑے تھے صرف، ادھر 700 اونٹ تھے، ادھر 70 اونٹ تھے. یہ 313 کے مقابلے میں 1000، تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے اس وقت. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو. اس تقول للمؤمنین، اے نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے کہ جو اترنے والے ہیں آسمان سے. یعنی 3000 کا لشکر آیا ہے، تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا. بلا، حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارا، یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا، گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشن گوئی کی، ایک طرح کا استدعا بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعا کر رہے ہوں، تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا. بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے، وہ یا تو کہ من فورہم ھذا، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تو اللہ تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار 3000 نہیں، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصوبین، جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ دیکھیے، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا. ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وما النصر الا من عند اللہ، مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے. فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے. لیکن تمہاری طبع بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں 3 نہیں 5000، اگر وہ فوری طور پر آگے حملہ آور ہو گئے تو 5000 تمہیں فرشتے بھیج دیں گے. لیقطع طرف من الذین کفروا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، اور یکمتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر. اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے، ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے. پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے، اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا، جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے. اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے. اس میں ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطا کا معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی گرفت ہے، بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے. جب آپ زخمی ہو گئے شدید، اور آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا؟ کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی چیک بون پر، یہ جو ہڈی ہے چہرے کی، اور اس سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے، اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا، اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان، پورا جسم، اور خون اتنا گیا کہ آپ پر بےہوشی طاری ہو گئی. کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو، خزبو، جنہوں نے رنگ دیا وجہ نبیہم، اپنے نبی کے چہرے کو، بالدم، خون سے. اس پر گرفت ہو رہی ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے. اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی، جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، خالد ابن ولید، حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. حالانکہ یہ ساری زخ جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے اور وہ آئے تھے. لیس لک من الامر شیء، اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، او یتوب علیہ او یعذبہ، اللہ کے اختیار میں، وہ چاہے گا تو ان کی توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ ظالم تو ہیں، انہوں نے گناہ تو کیا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، سزا کے وہ حقدار ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے. اب دیکھیے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا، فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تذلیل کی ہے، یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے، تاکہ یہ سب پس جائیں، سرما ہو جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. لیکن اب یہ مرحلہ کچھ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چونکہ بے ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو اس وقت پوری طریقے سے آپ جو ہے اپنے پوری طرح اپنے حواس جو ہے ابھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نکل گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، الرب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے. اب تو وہ وقت ہے نا، رات کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے، اور شب معراج میں حضور ساتویں آسمان پر چلے گئے. اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے، اور حضور اس ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے ہیں. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور زمین میں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اہل ایمان سود مت کھاؤ دوگنے پر دوگنا. یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے. بلکہ نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو، سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ گئی تھی، ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وما آتیتم من زکات تریدون وجه اللہ فاولئک هم المضعفون. تو انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباحت اور شناعت تھی وہ واضح کر دی، جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا تھا. اب یہاں وہ دوسرا آ گیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شرح جو دی بہت زیادہ، جسے یوزری کہتے ہیں آج کل، یہ سود کے جو ذاتی مسائل کے لیے لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے سود خور موجود ہیں، بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں. تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے، آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بیع کے اندر سود ہے، وہ ہے وہ حکم کے جو سن 9 میں نازل ہوا، لیکن ترتیب مصحف میں وہ سورہ بقرہ میں ہے، وہ پورا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں. اس رکوع کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے؟ اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو 35 تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت الشعور میں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا یہاں اسی کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اس آگ سے بچو, ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, بھڑکائی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, وہ تیار کی گئی ہے, سنواری گئی ہے, اس کا سنگھار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کے لیے. الذین ينفقون في السراء والضراء, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں, سود کے مقابلے میں انفاق, یہ تقابل پھر دیکھ لیجئے, جو خرچ کرتے ہیں سراء خوشی میں بھی, والضراء خود تنگ دست تب بھی کرتے ہیں چاہے تکلیف میں ہیں. والکاظمین الغیظ, اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس, اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں, انہیں معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. یہ درجہ احسان ہے, اسلام ایمان پھر احسان. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم, اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھیں کوئی کھلا گناہ, کوئی بے حیائی کا ارتکاب, یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھے, ذکر اللہ, فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم, تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. یہ مضمون سورہ نساء میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اصرار نہیں کرتے. یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے, موت آ گئی تو اب توبہ کریں گے, تب توبہ نہیں ہے. ایک خطا ہو گئی, جذبات میں ہو گئی, بھول میں ہو گئی, فوراً ہوش آیا, فوراً جو ہے گڑ گڑائے, فوراً توبہ کی, عزم مصمم کیا, اللہ دوبارہ نہیں کروں گا, پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے صمیم قلب کے ساتھ توبہ کی, اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت. وجنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, اور وہ باغات کے جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین, اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض, تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں, بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض, تو زمین میں گھومو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین, اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا. جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف, تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا, وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرت لوط نے تبلیغ کی تھی, ان کے جو کھنڈرات تھے, تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین, یہ بیان ہے لوگوں کے لیے, وضاحت ہے لوگوں کے لیے, اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں. ولا تهنوا ولا تحزنوا, یہ آج بڑی اہم ہے, اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے, آخری فتح تمہاری ہوگی, تم ہی سب سے اونچے ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہوئے. اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں, آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں, اعلیٰ تو نہیں ہے, بلند تو نہیں ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر. ایک عقیدہ ہے, بھروسی عقیدہ ہے, ایمان, یقین والا ایمان, برننگ فیتھ, لیونگ فیتھ, کنوکشن, وہ کہاں ہے؟ یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی, 70 صحابہ شہید ہو گئے, اس میں حضرت حمزہ بھی ہیں, مصعب بن عمیر بھی ہیں, انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا. واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا. اس وقت تک میت پر بین کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی, تو عورتیں جو ہیں وہ مرثیہ کہہ رہی تھیں, بین کر رہی تھیں, ماتم کر رہی تھیں. اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے, اما حمزہ تو فلا بواکی لہو. ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں, کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہیں رشتہ دار, حمزہ تو مہاجر تھے. انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی, اپنے اپنے شہیدوں کی, مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہیں, بین کر رہی ہیں. اس پر پھر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر بھیجا, حضرت حمزہ کی ہمشیرہ, کہ وہاں جا کر تعزیت کرو. تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آخر یہ حساس دل تھا آپ کا, پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر, جو بھی زخم پہنچی ہے. یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے غمگین نہ ہو, اتنے ملول نہ ہو, اتنے دل گرفتہ نہ ہو. ان یمسسکم قرح, اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب, فقد مس القوم قرح مثلہ, تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکا لگ چکا ہے کہ نہیں؟ ایک سال پہلے ان کے 70 مارے گئے تھے کہ نہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ تو دن ہے جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں, اونچ نیچ, ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے, اس لیے کہ امتحان نہ آئے, آزمائش نہ آئے, تکلیف نہ آئے, قربانی نہ دینی پڑے, کوئی زک نہ پہنچے, تو سبھی مومن ہے. پھر تو وہ تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا, کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا, کس نے صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے, اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے انہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اگر تمہیں تکلیف پہنچی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے, کفار کو پسند کیا, معاذ اللہ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے. یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انصار مدینہ ہیں, جو ابھی ایمان لائے ہیں, ان میں کچھ کچے بھی ہیں, پکے بھی ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں, اور اگر کوئی کچا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے, تاکہ جماعت کی بحثیت مجبوری جو ہے اس کی قوت کو زوف نہ پہنچے. تو پاک کر لینا, تمحیص, بحث و تمحیص میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. بحث کہتے ہیں کھڑیدنے کو, جیسے جانور جو ہے کوا جو ہے زمین کو کھڑیدے گا, پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانہ ہے یا کوئی کنکر ہے تو علیحدہ کرے گا, اور دانے کو کھائے گا, کنکر کو چھوڑ دے گا. تو بحث ہے کھڑیدنا, اور تمحیص ہے جدا کر دینا, جو اس کے لیے ایٹیبل ہے اس کو لے لے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڈمڈ ہو گئے ہیں, کچھ مومن صادق بھی ہیں, کچھ منافق بھی ہیں, کچھ پختہ ایمان والے بھی ہیں, کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں, تو یہ تمحیص کی ہے اللہ نے, دکھا دیا یہ 300 اور یہ عبداللہ ابن ابی, یہ منافق ہیں, تمہیں نظر آ گیا نہیں, ورنہ کیسے نظر میں آتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل خالص کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کو مٹا دے. اَمْ حَسِبْتُمْ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ, اب یہ آیت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, نوٹ کر لیجئے, وہاں وہ آیت نمبر 142 تھی, 214, اور یہاں 142 ہے, ڈیجٹس وہی ہیں, آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے, اور جمع کریں گے تو 7 کا حصہ بنے گا. آیت نمبر 214 تھی. ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. وہی ہے آیت. اب یہ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ, کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں, ابھی تو امتحان ہے, ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں, کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعتاً اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ان سے ملاقات ہوئی. یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے, ان کا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے. یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا, اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا, تو یہ ہے موت. اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت, اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, تم تمنائے کرتے تھے موت کی شہادت کی اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے, نگاہوں سے موت نکلی ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی, حضرت عمر بھی ہیں ان میں سے, جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے انہوں نے تلوار پھیر دی بیٹھ گئے, اب کس کے لیے جنگ کرنی. تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے, گرفت ہو رہی ہے, ہر ایک کے اوپر گرفت ہوگی, پہلی گرفت محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم, لیس لک من الامر شیء. تو حضرت عمر بہرحال حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں, ان پر بھی گرفت ہو رہی. وما محمد اللہ رسول, اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہے, وہ معبود تو نہیں ہے. تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے, تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہو. دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے, محمد کی حیثیت کیا ہے, وہ تو اللہ کے رسول ہے. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. افائی ما تھا, تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے, او قتلا, یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں, انقلب تم علی عقابکم, تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے, یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے. وَمَن يَنقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں, تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی, تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے, جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کو. وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے, وہ یار غار ثانی اسلام و غار و بدر و قبر, وہ آئے ہیں. ان کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی, حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے, حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. اب حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی, وہ سیدھے گئے حجرے میں, جا کر چہرہ مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی, اب تو حیات جاودانی آپ کو حاصل ہو چکی. پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی, وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائی مات او قتل انقلبتم علی عقابکم. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, اتنا اثر ہوا. یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی, بہت بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا. وما کان النفس ان تموت الا باذن اللہ, اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے, اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے. کتابا مؤجلا, وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجل معین کے ساتھ, ہر ایک کا وقت ہے. ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ, آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے. موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی, اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا. لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے. وما کان النفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها, جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں. ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها, اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے, بدلہ چاہتا ہے, جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی, ہم اس میں سے اس کو دیں گے. وَسَوَجْزِ شَاكِرِينَ, اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے. وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے, کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربیون, یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کے ہاں آج بھی لفظ چلتا ہے, ربانیون ربائز ربی, جو اللہ والے ہیں, اللہ کے ماننے اور چاہنے والے, اللہ کے متوالے, اللہ کے دیوانے. قائم من نبیین, کتنے ہی نبی گزرے ہیں, قاتل ماہو, ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا ربیون نے, کثیر اللہ والوں نے, اللہ کے غلاموں نے, اللہ کے عاشقوں نے. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ, تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا. وما ضعفوا, نہ انہوں نے کمزوری دکھائی. وما استکانوا, نہ ہمت ہاری. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابروں ہی سے محبت ہے۔ تو اے مسلمانوں، ان کا کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہ ہو۔ وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، اے رب ہمارے، بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، واسرافنا في امرنا، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے۔ جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیے، کیف یهد الله قوما خزبوا وجه نبيهم بالدم، یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، تو اللہ جو اسراف ہم سے ہو جائے، اسراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا، جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے، آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اسراف ہے۔ وہ اسراف انا فی امرنا، بخش دے جو بھی اسراف، جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی، وہ سب اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمع دے، ونسرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا تھی حضرت تالوت کے ساتھیوں کی، یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی، فانصرنا علی الکافرین، وہی دعا یہاں بھی ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی، دنیا میں بھی سربلندی دی، فتوحات دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا تو بہت ہی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے اہل ایمان، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم بالکل خسارے والے، تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا، مددگار، پشت پناہ، ساتھی، حمایتی اللہ ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا، سب سے اچھا مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا، ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ وما باهم النار وبئس مثوى الظالمین، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ یہ اصل میں اس آیت میں توجیہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے، جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی، مسلمانوں کو حزیمت ہو گئی، حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر، خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے، روز روز کا ٹنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے، لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا رعب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے۔ ورنہ یہ کہ واقعتاً اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مخدوش ہو چکی تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔